کہ وہ فاقتش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, وہ مومن جو فاقتش ضرور ہے, جو فقیر ضرور ہے, جو غریب ضرور ہے, جس کے تن پہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن موت سے نہیں ڈرتا, موت سے خوف نہیں کھاتا, موت سے نہیں لرزتا. اگر اس کی محمد شکری کرنی ہے امت کی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, اس کے بدن سے روح دین نکال دو. جب روح دینی جوان کے اندر سے نکل جائے گی یہ فاقتش, روح محمد جب اس سے نکل جائے گی روح مغرب اس کے اندر آ جائے گی, یورپ کی روح اس کے اندر آ جائے گی, امریکہ کی روح اس کے اندر آ جائے گی, شیطانی روح اس کے اندر آ جائے گی. بدن وہی ہے, فاقتش ہے, لیکن اس فاقتش کے اندر روح دین نکل جائے, روح محبت نکل جائے, فکر انبیاء, راہ انبیاء, راہ اولیاء اس سے لے لیا جائے اور اس کی جگہ پر اس کے اندر روح مغرب ڈال دی جائے, امت بے حرمتی ہوگی. یہی پر امت کی بے حرمتی ہوگی جو موت سے نہیں ڈرتا, موت سے خوف کھانے لگے, غیرت اس کے اندر مر جائے گی, عزت اس کے اندر مر جائے گی, احساس اس کے اندر مر جائے گا. اور جب کہ جب خوف آ جائے, موت سے خوف آ جائے, خوفزدہ انسان ادھر حقیقت نہ اپنا ہوتا ہے, نہ خدا کا ہوتا ہے, نہ کسی کا ہوتا ہے, خوفزدہ انسان شیطان کا ہوتا ہے. خوفزدہ انسان ایک ایسی لاش ہے, ایک ایسی لاش کا نام خوفزدہ ہے جو دشمن کا اعلی کار بن جاتا ہے. خوفزدہ کر کے جو مرضی اسے کام کروا لو. مرا ہوا آدمی جس کی روح تن سے نکل گئی وہ بیکار ہے, وہ دشمن کے کسی کام کا نہیں ہے. آدمی دیکھیں دشمن زیادہ, دشمن دین مارنا نہیں چاہتا کہ امت مسلمان کو ایک دفعہ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ ایک دفعہ مار کے سب کو بلیا بیٹھ کر دے نا, کبھی کہتے ایران کا حملہ ہوگا, کبھی نہیں کریں گے حملہ. کیوں؟ ایران کے مرے ہوئے شہیدوں کے قبرستان ان کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی ایران کے اندر شہیدوں کے قبرستان آباد کیے, قبرستان کے قبرستان آباد کیے. شہید مر کے زندہ ہو جاتا ہے, جن کو دشمن جان سے مار دیتا ہے انہیں پتا ہے کہ یہ مرتے نہیں ہیں, یہ مر کے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان کا دین یہ کہتا ہے لا تسلموا, جو رائے خدا میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں, وہ زندہ رہتے ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون, وہ زندہ ہے, وہ مرے نہیں ہے سلسلے سے. لہذا دشمن دین وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں انہیں مار کر نہیں زندہ کر دوں, وہ کیا کہتا ہے کہ زندہ رکھ کر انہیں مار دوں, نہ مار کے زندہ کر دوں بلکہ زندہ رکھ کر انہیں مار دوں. دو طرح کی صورت ہو سکتی ہے, کسی کو مار کے زندہ کر دو اور کسی کو زندہ رکھ کر مار دو. ایک گردن کٹا کے زندہ ہو جائے اور ایک چلتی پھرتی لاش اپنے بازار میں اور گھر میں گھومتی رہے لیکن وہ مردہ, یہ دشمن کے کام کا آدمی ہے, یہ امت دشمن کے کام آتی ہے, یہ اس کی اپنی فوج ہے, یہ اس کی اپنی سپاہ ہے. ہراسان اور خوفزدہ امت جس کے دل میں خوف ڈال دے, خوف ڈال کر پھر اسے سب کچھ لے لے, سب کچھ چھین لے اسے. خوفزدہ وہی کام کرتا ہے جو اسے کہا جاتا ہے, خوف دلا کر دلوں کے اندر خوفزدہ کر کے جو مرضی اسے ساتھ ہو. عراقیوں کو خوفزدہ کرو, خوفزدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ابو غریب جیل میں لو, اس جیل کے اندر چند عراقیوں کو پکڑ کے لے آؤ, پکڑ کے لے آ کر ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرو, درندوں جیسا سلوک کرو, اور وہ بھی کہاں پر؟ ابو غریب جیل, جیل معمولی کا بھی اس میں تو گھس نہیں سکتا. آپ پاکستان کے جیل میں بھی جائیں تو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں, جیل میں جانے کے لیے جرم کرنا پڑتا ہے, ویسے عام آدمی کو جیل کو جانے نہیں دیتے, جیل جانے کے لیے بھی بہت کچھ جتن کرنے پڑتے. جب جیل میں ایک معمولی آدمی نہیں جا سکتا, ایک فوٹوگرافر کیسے چلا جاتا ہے, وہ بھی اس کی سیکرٹ جیل میں, تاپ سیکرٹ کمرے میں چلے جاتے ہیں جہاں پر شکنجے لیے جاتے ہیں. شکنجے تو فوٹوگرافروں کے لیے اوپن نہیں ہوتے, جیلوں کے اندر شکنجے خاص کمرے میں دیے جاتے ہیں. کیسے وہاں پر فوٹوگرافر اپنی کیمرے سمیت پہنچ گیا, اور وہ بھی ہو گیا اپنے ملک کا, اپنے ملک کا نمائندہ کیمرہ لے کے پہنچ گیا. اس لیے کہ یہ کام انہوں نے خود کرنا تھا, یہ چاہیے تھا انہیں کہ ہم ابو غریب میں چند افراد کے کپڑے اتاریں گے, ان کے اوپر کتے چھوڑیں گے, ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کریں گے، ان کے ساتھ کرندگی کریں گے، ان کے بدن کو نوچیں گے اور ان کا تمسخر لائیں گے، ان کی تذلیل کریں گے، ان کی تحقیر کریں گے اور ناروا سلوک ان کے ساتھ کریں گے، پھر کیمرے کے ذریعے ان کی تصویریں بنا کر میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں ہم پھیلائیں گے. کیا پھیلائیں گے کہ چار عراقیوں کے ساتھ یہ کیا ہے ہم نے، تو چار کروڑ عراقیوں کو ڈرانا مقصود ہے. دس عراقیوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، دس کروڑ انسانوں کو ڈرانا مقصود ہے. آپ انہیں ڈرا دیا ہوں. میں ایک اور مجلس میں، پنجاب میں مجلس کے دوران یہ مثال میں دے رہا ہوں، یا مثال آپ کی جو میں بیان کرتا ہوں، بڑی خوبصورت مثال ہے یہ، کیونکہ خود میرے علم میں بھی ابھی اضافہ ہوا ہے اس مثال کا، لہذا آپ کو بھی اس میں شریک کروں کہ کیا کرتا ہے خوف. اپنی دوستوں میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بندر، انسان کیسے بندر کو سکھا لیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، بندر کو ستاتا کیسے، آرام کیسے کرتا ہے؟ مجھے معلوم نہیں تھا. انہوں نے بتایا، انہیں بھی کسی نے بتایا، انہوں نے نہ کہا کہ بندر کو سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بندر کا چھوٹا بچہ لاتے ہیں، لا کر اس کے ساتھ کتے کا چھوٹا سا بچہ لاتے ہیں، پلا پلا جنے کا کتے کا چھوٹا بچہ. کتے کے چھوٹے بچے کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مارے نہیں، ایسے پاؤں زمین پر مارے وہ چھوٹنا شروع کر دیتا ہے. اس کو ذرا کی ضرورت نہیں ہے، اگر مارے تو کہیں لے جاؤ بل بلا ہے زور سے، پتہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی اس کے اوپر. یہ خصوصیت ہے، اس کا تجربہ ہوگا، دیکھو ہوگا آپ قریب سے گزر رہے کہ اٹھنا شروع کر دیتا ہے، ہوا کچھ بھی نہیں اس کو، یہ اس کی خصوصیت ہے. لہذا بندر کا چھوٹا بچہ پکڑ کے لاتے ہیں، اس کے ساتھ کتے کا چھوٹا بچہ لا کر اس کتے کے بچے کو مارتے ہیں. وہ چیختا ہے، دانت سے بل بلاتا ہے، بندر کے بچے کو نہیں مارتے، اس کو صرف دکھاتے ہیں. یہ بندر سامنے بٹھا کر کتے کے بچے کو، پیلے کو پیٹتے ہیں، مارتے ہیں. وہ بل بلاتا ہے، چیختا ہے دانت سے، جب چیختا ہے تو بندر کا بچہ سہم جاتا ہے. دو چار دفعہ یہ تکرار کر کے پھر بندر کے بچے کو آ کر اسی لاٹھی کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ اس لاٹھی پہ چڑھو، کلا بازی کہو، ستون پہ چڑھو، دیوار پہ چڑھو. وہ جیسا حکم دیتا ہے ویسے کرتا ہے. کیوں؟ تو اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے نہ کیا تو میرا بشر بھی اسی جیسا ہوگا. اب بندر آپ دیکھیں ایک جانور، ایک جنگلی چیز، اس کا کام کلا بازیاں کرنا، اس کا کام انسانوں کے اشاروں پہ ناچنا نہیں ہے. بندر انسانوں کے اشارے پہ ناچتا ہے. کیوں ناچتا ہے؟ کیوں سیکھ گیا یہ ناچ؟ اس کو تو خدا نے انسان کے اشارے پر ناچنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ بندر کو تو انسان سے زیادہ طاقت دی ہے. اگر بندر کو ہوش آ جائے تو انسان کو تیڑی کا ناچ نکال دے، انسان کو نچوائے، اگر بندر کو اپنا ہوش آ جائے. اس شاعر کی ایک نظم ہے کتے کہ یہ گلیوں کے آوارہ بے کار کتے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق گدائی. یہ گلیوں کے آوارہ بے کار کتے جو دن بھر ٹھوکرے لاتے کھاتے رہتے ہیں، اور ایک پوری فوج ہے اگر یہ کراچی کے کتے مل کر ایک دن جمع ہو کر کراچی کے انسانوں پر حملہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں کیا ہوگا اس دن. لیکن گوشت کے ٹکڑے کی کھاتے ہو سارا دن لاتے کھاتا ہے ایسا آپ کی دکان کے سامنے پیٹ کی خاطر کہ بھوک نہ مان جائے. کتا ہوتے ہوئے، درندہ ہوتے ہوئے، دانت اس کے پاس ہے، پنجے اس کے پاس ہے، چیرنے چماڑنے کی اور اس کے اوپر نمکنے چپٹنے کی خصوصیت اس کے اندر موجود ہے، لیکن گوشت کے ٹکڑے کی خاطر سارا دن لانے کا درد. اگر کوئی اس کی دم ہلا دے اور اس کو احساس دلا دے کہ تو ہے کیا، تجھے خدا نے بنایا گیا ہے، تو انسانوں کو شہر سے چل کر بیٹھا کر دے، باہر نکال دے انسانوں کو. بندر کو انسانوں کے اشارے پر ناچنے کے لیے نہیں بنایا گیا، لیکن خوف بندر کو اپنی فطرت بلا دیتا ہے. بھول گیا فطرت اپنی بندر، اسے یہ بھی نہیں یاد ہوا کہ میرا کس قوم سے تعلق ہے، اور سرکس کا ایک جھنڈا بنا دیا انسانوں کا دل بہلانے کے لیے. کیوں؟ کہ کتے کے بچے کو اتنا پیٹا کہ بندر کے بچے میں خوف آ گیا. بلکہ انہوں نے بتایا کہ آخری حربہ جو تربیت کا آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اٹھا کر کتے کے بچے کو، بندر کے بچے کے سامنے اٹھا کر خنجر لے کے اس کا گلا کاٹ دیتے اس کے سامنے. اور مزے کی بات انہوں نے یہ بتائی کہ یہ وہ نالو خنجر وہ اس کے سامنے کیلے میں ڈال دیتا ہے، وہ شخص جو اس کو تربیت کر رہا ہوتا ہے. معاشرہ ہو گیا آپ دیکھیں تو اس بندر والے کے پاس ایک قیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، بندر کو جو بھی حکم دیتا ہے کہ ناچو، وہ تھوڑا سا اگر احساس کرے یا نہ کرے اس کے حکم کی تعبیر تو تھیلے میں ہاتھ ڈالتا ہے بندر والا، ایسے ہی تھیلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، جو تھیلے میں ہاتھ ڈالتا ہے بندر فوراً ناچنا شروع کر دیتا ہے، چونکہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوئی کہ خون آلود خنجر ابھی تک اس کے تھیلے میں موجود ہے، ڈرا کر بندر سے خون اس کی چھین لی، فطرت اس کی چھین لی، طبیعت اس کی چھین لی، مزاج اس کا چھین لیا، یعنی بندر کا احترام توڑ دیا، تقدس توڑ دیا، حرمت توڑ دی اس نے، نم ہے بندر کے لیے انسان کے اشاروں پر ناچے، سرکس میں شیر دیکھے بلی بنے ہوئے انسان کے اشاروں میں شیر ناچ رہا ہے، کس طرح ناچا؟ خوف کے ذریعے، شیر کا بچہ پکڑ کے لائے اور اس کے سامنے یہی عمل میں قائم ہوا، وہ اپنی شجاعت بھول گیا، اپنی بہادری بھول گیا، اور اپنے اوصاف بھول گیا، اپنے اجزاء بھول گیا، اپنے اعضاء بھول گیا، اور آج سرکس کا جانور انسان کے سامنے بنا، ہاتھی اتنی بڑا عظمت چیز، اپنی عظمت بھول گیا قوم کی وجہ سے، اور سرکس میں آ کر انسان کے اشاروں پہ ناچتا ہے ہاتھی بھی، کیسے انسان نے یہ قابو کر لیے؟ یہ وحشی خوف کے عنصر سے، خوف ان کے دل میں ڈالتا ہے، یہ خوف اس قدر اہم نکتا ہے، لہذا مرا اور بندر تو انسان کے کام نہیں آتا، مرا مشین کس کام آتا ہے، مرا ہوا ہاتھی کس کام آتا ہے، زندہ ہاتھی ناچتا ہے، خوفزدہ بندر انسان کے شاہوں میں ناچتا ہے، وہ بھی انہوں نے یہ پڑھ لیا، بندر نچانے والا نہیں، یہ فارمولا پڑھ دیا کہ اگر بندر کو خوفزدہ کر کے اس کو اپنے اشاروں پہ نچوایا جا سکتا ہے تو پوری امتوں کو بھی خوفزدہ کر کے اپنے اشاروں پہ ان کو گھمایا جا سکتا ہے، ڈیڑھ ارب انسانوں کے اندر خوف ڈال کر ان کو اپنے اشاروں پہ نچوایا جا سکتا ہے، 15 کروڑ پاکستانیوں کو خوف میں مبتلا کر کے اپنے اشاروں پہ نچوایا جا سکتا ہے، خوف میں مبتلا کر کے اس امت کا کیا احساس ہوتا ہے، خوفزدہ شیر بھی خوفزدہ ہوتا ہے اس کو شیر نہیں سمجھتا، وہ بلی کے برابر ہے جو انسان کے اشاروں پہ ناچنا شروع کر، وہ خوفزدہ کتنے، ایرانی پریزیڈنٹ بیان دیتا ہے کہ ہم اپنا حق نیوکلیئر حق نہیں چھوڑیں گے، وہ ادھر پاکستان میں بیٹھ کے ڈرتا، وہ ادھر بیان دیتا ہے اپنے ملک کے لیے، یہ ادھر بیٹھ کے ڈر رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، اچھی خوف اس کے دل میں، یہ افغانستان میں پلا تھا جس کو پیٹا انہوں نے جا کر، ابو غریب شہر وہ پلا تھا جس کو پیٹا انہوں نے جا کر، وہ تصویریں بنا کر انہوں نے ساری دنیا میں دی، خود جان بوجھ کر اس کو نشر کیا کہ ہم یوں کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ چڑھ جائے ہم یوں سلوک کرتے ہیں، باقی بہت زیادہ اتر بیٹھے، باقی اپنے بلوں میں گھس گئے، روح محمد ان کے دلوں سے نکل گئی، وہ واقع کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے تھا کہ اگر امت مسلمان کی حرمت توڑنا چاہتے ہو تو روح محمد اس واقع کش کے دل سے نکال دو اور اس کے بدن سے نکال دو، خوفزدہ کرو ایسا اس کو کہ یہ تمہارے اشاروں پہ ناچتی رہے یہ امت، اور آپ نے دیکھا بندر نچانے والے، ہر امت کے اوپر ایک ہر امت کو بنا دیا بندر اور اس کے اوپر ایک بندر نچانے والا مقرر کر دیا، ڈنڈا دے گا وہ تھیلا لے کے آتا ہے، ڈنڈا لے کے آتا ہے، امت کو حکم دیتا ہے یہ کام کرو ورنہ تھیلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، امت فوراً سے ہٹ جاتی ہے کہ جی کیا کہنا ہے، ووٹ دینی ہے ہم کو، ہم ووٹ دیتے ہیں آپ کو، بل منظور کروانا ہے ہم بل منظور کرواتے ہیں آپ کو، پوری دنیا پر دیکھیں پوری امت مسلموں پر وہ بٹھائی ہوئے ہیں جو امت مسلموں کا ہاتھ اس کو زیادہ بندر کا بنا کر اور حکمرانوں کے ہاتھ میں ڈنڈے دیے ہوئے ہیں کہ جب بھی یہ عمر اٹھے ایک ڈنڈا سال میں مار دو اس کا، اور مچھلی یہاں سے شروع ہوئی ہے، وجود یہاں سے نفی ہوا ہے ہمارا، ڈیڑھ ارب کو ڈیرمان کراچی شہر جتنا ملک ہے وہ نہیں سیٹ کر، ڈیڑھ ارب مسلمانوں کو خاطر میں نہیں لاتا، معذرت نہیں کرتا، پشیمان نہیں ہوتا، کیوں نہیں کرتا، ڈیڑھ ارب اگر خوفزدہ ہو جائیں تو انہوں نے انہیں برابر شیر کرا ہوا سرکس کے شیر سے کون کرتا ہے؟ سرکس کے شیر یعنی کرا ہوا شیر، سہما ہوا شیر، جو انسان کے شاہوں میں ناچتا ہے، اس امت سے کون ڈرے جس کی سیاسی رہنما ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، جس کی مذہبی رہنما ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں، جس کے پیسے والے لوگ اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، جس کے پڑھے لکھا طبقے ان کے اشاروں پر ناچتا ہے، جس کے پڑھے لکھے طبقے کو تعلیم وہ دیتے ہیں اور تعلیم دے کر ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ روح محمد وہیں سے ان سے نکال دیتے ہیں، وہ بھی عمر بن جاتی ہے سیکولر، یہ عمر بن جاتی ہے لبرل، یہ عمر بن جاتی ہے سول پسند اور امن پسند، اپنا نام بڑا اچھا رکھ لیتی ہے، وفاق آکاش کی موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب ایک بہت بڑا حصہ امت اسلامی کا عرب ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی ذلت نے بہت بڑا حصہ عربوں کا، عرب حکمرانوں کا ہے، عرب قوموں کا ہے اور عرب سیٹوں کا ہے، بہت بڑا حصہ، اور جتنا عربوں نے مسلمانوں کو اسلام کو تذلیل کی ہے اتنا کسی نے تاریخ بھر میں نہیں کی ہے، یقین جانے اتنی بنو امیہ نے نہیں کی، بنو عباس کی نہیں کی جتنی اس صدی کے عربوں نے کی، بلا احترام، کیونکہ اس لیے کہ ان کی حرمت شکنی پہلے ہوئی ہے، ان کا احترام پہلے ٹوٹا، ان کا محمل پہلے ویران ہوا ہے، ان کی لیلا پہلے بڑھ گئی ہے، اور جب یہ خود ننگے ہو گئے، جب خود ذلیل ہوئے، جب خود ان کی عزت اور خیرت ان کے وجود سے جاتی رہی، مسلمانوں کے مرکز ان کے اختیار میں ہے، حرمین ان کے پاس ہے، کعبہ ان کے پاس ہے، مدینہ ان کے قبضے میں ہے، جہاں سے روح محمد عمر کے پیدل میں تھوکی جاتی ہے، وہ قبضہ ان کا ہے، اس پر ان کا قبضہ ہے، اور ان کو بٹھایا گیا اس مرکز پر جا کر، مسلط کیا گیا، اور بد شکنی بہت قدیم سے شروع ہوئی ہے، بڑا آسان طبقے اٹھائے کو کس جگہ بنا کر، کو کس جگہ بٹھا کر، اور حرمین کے اوپر ان کو قبضہ دے دیا کہ کون سا طبقہ یہ شاہی خاندان جو سعودی عرب میں حکمران ہے، معلوم ہے یہ کون شاہی خاندان ہے، اس نے کیا کیا ہوا ہے، جس قدر جنایات اور ظلم اس شاہی خاندان کا ہے، آپ پوری تاریخ میں کسی بھی سلسلے کا اتنا ظلم نہیں ہے، آپ توجہ کریں، بنو امیہ نے آئمہ شہید کیے ہیں، بنو عباس نے آئمہ شہید کیے ہیں، میں اس کے باوجود عرض کر رہا ہوں کہ جتنا اس خاندان نے اسلام کو نقصان پہنچایا اتنا انہوں نے نہیں پہنچایا، وہ اتنے ظالم ہونے کے باوجود جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا، کیوں نقصان، کس طرح سے نقصان پہنچایا، شیطان نے اپنے سیاسی فرزندوں کو جو پیغام دیا کہ عربوں کے دل سے غیرت دینی کیسے نکالیں، عربوں کے دل سے غیرت دینی کیسے نکالیں، ان کی لیلا کا محمل کیسے نابود کریں اور مسمار کریں، لیکن عربوں کے لیے کیا ہوا، عرب بھی تو امت مسلمہ کا حصہ ہے، فکر عرب کو دے کے فرنگی تاریخ لا اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، فرنگی یعنی مغربی، ان کو مغربی افکار دے دو، مغربی تخیلات دے دو، ان کو عیاش بنا دو، عربوں کو مغربی تخیلات دے کر، فرنگی تخیلات دے کر حجاز و یمن سے اسلام کو نکال دو، یہ امت کی حرمت شکنی ہے، یہ حرمین کی حرمت شکنی ہے، یہ کعبہ و مدینہ کی حرمت شکنی ہے، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال، آپ دیکھیں عربوں کی حالت، خصوصاً اس شاہی خاندان کی حالت دیکھیں، شاہی خاندان ہی شیطانی خاندان، حقیقتاً شیطان کے فرزند اور اولاد شیطان ہے، صرف آج سامنا میں آٹھ وقت 100 سال پہلے اس خاندان کے ذریعے سے کربلا میں پانی بہا کر مسمار کر دیا گیا، کربلا میں آپ کو پتا ہے کہ جہاں عرب ہے سید الشہداء کا، یہاں کئی مدتوں تک کھیتی باڑی کرتے رہے اس قبر پر، سید الشہداء کی قبر پر، فرات کا پانی موڑ کر اس کو مسمار کیا، فرات کا تربیت انگلاب اور وہ چکنی یہاں سے ہوئی اور ان کے اندر خود ساختہ مذاہب ان کے حکمرانوں کو عیاش بنا دیا گیا اور ان کے عواموں کو بے شعور بنا دیا گیا اور ان کے اندر ایک ایسا محرم مذہبی تفکر پیدا کر دیا گیا بنانے وہابیت پھر کہ اللہ کہ جس نے اندر سے گور کی طرح حکومت مسلمان کو چاٹ لیا بنوی یعنی ضرور بے حرمتی کی بنو عباس نے لیکن اتنے بڑے حصوں میں تقسیم کر دیے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن پھر بھی نہیں بنا سکے جو اس خاندان نے کیا اور اس طبقے نے کیا وہ دشمنیاں جو آپ نسلوں میں چلے گی جو اس خاندان نے کیا اور وہ چکنی یہاں سے شروع ہوئی ہے باہر بات بھی پہنچ گیا اور وہ چکنی بقی کو انہوں نے مسمار کیا بقی کی حرمت چکنی انہوں نے کی رسول اللہ کی حرمت چکنی انہوں نے کی اور آئے دن کرتے بھی فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلا ان کو مغرب زدہ کر دو کماتے ہیں مغرب میں جا کر عیاشی کرتے ہیں حج کا پیسہ کما کر مغرب میں جا کر عیاشی کرتے ہیں مسلمانوں کے پیسے سے جا کر مغرب میں عیاشی کرتے ہیں میں کھول نہیں سکتا مزید ان کے اعمال مجلس اس قسم کی کہ نہیں ہو سکتا یا مجھے سے زیادہ بیان کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ خاندان کتابیں موجود ہیں آپ رجوع کر سکتے ہیں میڈیا پر بھی ہے بہت کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ان کے بڑے بڑے جو خادمین یا حرمین خادم حرمین شریفین کہلاتے ہیں ان کو دیکھیں اپنا نام کیا رکھو خادم ہی ہے خائن ہے خائن شیطان نے اس طرح سے امت مسلمہ کے ایک بڑے حصے کو کہ عرب ایک بڑا حصہ ہے امت مسلمہ ثروت مند حصہ بجائے اس کی کہ اس کو اسلام کی حرمت کا پاسبان بنا کے اس کو اسلام کی حرمت شکنی کا حامل نستہ بنا دیا شیطان نے اور پھر انہوں نے کی اور کاروائی اور ابھی تک کر رہی ہے فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلا اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو کوئی عرب ملک ہے جس میں اسلامی حکومت ہو جس خطے سے اسلام نکلا آج اس کے اندر دیکھے اسلام کا ملتا نہیں ہے دیکھنے کو نہیں ملتا اتنے ٹکڑیوں میں بانٹ دیا اس کو اور آرے کے اوپر ایک قبیلہ بٹھا دیا آرے کے اوپر ایک رازہ بٹھا دیا سب کچھ ملے گا عرب سرزمین پر آپ کو سوائے اسلام کے ہر فساد ملے گا آپ کو ابھی بھی آپ کسی بھی عرب ملک میں جائیں آپ قرآن نہیں ساتھ لے کے جا سکتے مفاتی الجنات نہیں ساتھ لے کے جا سکتے کوئی مذہبی کتاب نہیں لے کے جا سکتے لیکن جتنی گردی مل میں لے لیں کوئی پوچھے گا فساد جتنا لے کے جائے آزاد مذہبی کتاب نہیں لے کے جا سکتے کسی عرب ملک اس وقت آپ بعض عرب ملک ایسے ہیں جو انہوں نے بنا دیے یعنی آمدن بنائے دنیا میں فساد کا سب سے بڑا اڈا بنا بھی دیا اور بن رہا ہے بننے جا رہا ہے آپ نے ماڈل دیکھے ہوئے اس کے موجود ہے ہر جگہ پر دبئی دنیا کا سب سے بڑا فساد کا اڈا بننے جا رہا ہے سب سے بڑا وہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں شرط و ضابطہ جب ہم عیاشی کے لیے اس عرب سرزمین پر آئیں گے عرب سرزمین جہاں جو مادہ اسلام ہے جہاں سے اسلام نکلا ہے اور وہ چکنی کیا ہے افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج ملا کو ان کی قوت دمن سے نکال دو غیرت دینی عالم دینی کے ذریعے ہوتی ہے ملا عالم دین فارسی اصطلاح ہے یہاں ملا اردو اصطلاح نہیں افغانی وہ غیرت مند قوم ہے غیور قوم ہے افغانی لیکن آپ دیکھیں اسی غیور قوم جن کا تاریخ بتانے کا انگریزوں کے تسلط میں نہیں آئے اور بڑے بڑے حملہ وروں کو انہوں نے ناکام بنایا اور اندر روس کو جنہوں نے ناکام بنایا لیکن ابلیس کے سیاسی فرزندوں نے افغانی کی غیرت نکالی روح نکالی آج وہی افغانستان فساد کا مرکز بنا ہوا ہے یہاں سے جو مہاجرین ہماری دوست ہے افغانی قریبی بہت قریبی دوستوں میں سے ان کے بطور کہ آج جتنے مہاجرین یہاں سے جاتے ہیں گھر نہیں ہے ان کے پاس یہودوں نے خیمہ دیا ہوئے ٹینٹ کسی روڈ کے کنارے خیمہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے کو کچھ ہے یا نہیں ہے لیکن ڈش ہے, ڈیرا لگا ہوا ہے, ٹی وی ہے 29 انچ کا اور اس کے اوپر 110 چینل فری میں, وہ چینل جو آپ پیمنٹ کرتے ہیں وہ وہاں پر فری میں چل رہے ہیں. یہ جاتے ہیں یہاں پر خوشی سے گھر گھر. غیر دینی آنے کے دین کے رہی ہے ملت ہے. ایران پورا تشیع کا مرکز تھا, شیعہ تھا ایران, لیکن حیرت دینی نہیں تھی اس شیعہ کے اندر, حیرت دینی مری ہوئی تھی اس کی. اور اس کی حیرت دینی کے مرنے کا کوئی ثبوت ہے جو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے پیش کیا؟ 60,000 امریکی مشاور فقط, 60,000 امریکی مشاور ایران میں انقلاب سے پہلے موجود تھے. ان کے لیے اسپیشل قانون بنایا گیا, اسپیشل قانون. قانون کیا تھا کہ کوئی امریکی ڈپلومیٹ کتنی بڑی جرم کرے, جنایت کرے, ایران میں اس پر کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا, ایرانی پولیس اس کو پوچھ نہیں سکتی. یہ قانون تو بغیر. اور امام نے اتفاقا جس چیز کو احساس کر کے انقلاب کا آغاز کیا وہ یہ قانون بھی تھا. وہی جو آج بہت ساری دنیا سے انہوں نے دستخط کروا لیا اس کے اوپر کہ امریکی فوجی کہیں دنیا میں کچھ بھی کرے کوئی ملک اس کو نہیں پکڑ سکتا, ہٹا آپ کا ملک بھی دنیا بھر بھی نہیں تھا. لیکن ایران میں اس سے آگے بڑھا رہا تھا مسئلہ, وہ یہ تھا کہ اگر ایران ایک امریکی ڈپلومیٹ کا کتا کسی ایرانی کو کاٹ لے, ایرانی کو حق نہیں بنتا اس کتے کو جدا مار سکے, اس کتے کو دور کر سکے. اور اگر کسی ایرانی نے امریکی ڈپلومیٹ کے کتے کی توہین کی یا اسے مارا اس پر مقدمہ چلے گا. یہ آج بھی موجود ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ میں ایسے ایک بات کر رہا ہوں, باقاعدہ اس سے انقلاب سے پہلے کا ان کا دیکھیں آئین باقاعدہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ایرانی پارلیمنٹ اس وقت ایک نام کے ہاتھ شاہ نے پارلیمنٹ بنائی تھی, اس پارلیمنٹ میں یہ قانون باقاعدہ تصویر ہوا. یہ بے حیرتی کی حد تھی. آپ جو آپ خبریں سنتے ہیں جاپان میں, اوکیناوا میں جزیرے میں جہاں ان کا اڈا ہے موجود, جو جاپان آئے دن سنتے رہتے ہیں خبروں میں آتا رہتا ہے کہ جاپانی لڑکی کے ساتھ کیا کیا, جاپانی عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, امریکی مست ہیں, شراب پیتے ہیں, مستی میں آتے ہیں, جو مرضی ان کی کرتے ہیں وہاں پر. یہ لوگ ایران میں بھی کرتے تھے, مست ہو کر روڈ پہ گھومتے تھے, کسی بھی ایرانی عورت کو پکڑ لیتے, کسی کو حق نہیں بنتا تھا کہ ان کے مقابلے میں احتجاج کرے, اب کا مقدمہ درج نہیں ہوتا تھا ایران کے اندر, قانون کی ماورا حیثیت تھی. یہ قوم کی غربت سیکھنی تھی, شیعہ قوم تھی, آزاداری کرنے والی قوم تھی, اس کے اندر حرم موجود تھے, موزے موجود تھے, مدرسے موجود تھے, علماء موجود تھے, لیکن قوم کے اندر غیرت دینی نہیں تھی. آخر امام نے آ کر اس قوم کی حیرت دینی کو جڑا اور اس کے اندر حیرت دینی پیدا کی, غیور بنایا اس قوم کو اور بنا کر ان کو احساس دلایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, قوم اتنی نہیں گر جانی چاہیے کہ امریکی کتے کے برابر بھی ایرانی انسان نہ ہو, ایرانی مسلمان نہ ہو. اور جب حیرت دینی آئی تو آپ نے دیکھ لیا پھر کہ کیا ہوا. افغانیوں کی حیرت دینی کا ہے علاج, ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. عالم جس قوم کے کوہ دمن سے نکل جائے اس کو فارغ کر دیا جائے, اس قوم کے اندر حیرت دینی نہیں ہوتی. عالم نہ ہو جس کے اندر, اور وہ بھی غیور عالم, وہ عالم جس کے اندر حیرت دینی موجود ہو, جس کے اندر درد دین موجود ہو, نہ بھی اس عالم, وہ عالم جو خود حیرت دینی رکھتا ہے امام خمینی کی طرح, وہ آ کر دوسروں کو حیرت دینی سکھا سکتا ہے. پہلے حرم سے ان کی روایات چھین لو, آبو کو مرغزار ختم سے نکال دو, پہلے حرم سے ان کی روایات چھین لو, جو اصول ہیں اہل حرم کے، جو ضوابط ہیں اہل حرم کے، جو دستور ہے اہل حرم کا، وہ ان سے چھین لو، آبو کو مرغزار ختم سے نکال دو. مرغزار ختم، ختم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہرن رہتا ہے، مرغزار اس سبزار کو کہتے ہیں چراگاہ جہاں ہرن چلتا ہے، ختم اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے، آبو ہرن. ہرن کو اپنے ختم سے نکال دو، اس کی اپنی چراگاہ سے اور اپنی پناگاہ سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی چراگاہ چھین لو، ان کے اصول چھین لو، ان کی روایات چھین لو، ان کے آداب چھین لو، ان سے دین ان کا چھین لو، اور دین کی جگہ پر ان کو مغربی کلچر دے دو، اور اس کے بعد آبو کو مرغزار ختم سے نکال دو. اور پھر اقبال کے لفظ سے لالا کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. امت مسلمہ کی تحقیر اور بے حرمتی کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کچھ ایسے غزل سرا ہے اقبال کی طرح. اقبال کون؟ اقبال نہ ایک شاعر، اقبال نہ ایک شخص، اقبال جو لالے کی آنکھ کو تیز تر کر دیتا ہے اپنی غزل سرائی سے، اپنی نغموں سے، یعنی اپنی فکر سے. لالا گلے لالا ایک پھول ہوتا ہے، سرخ رنگ کا پھول، جس کو شہادت کی علامت سمجھا جاتا ہے، خون کی علامت سمجھا جاتا ہے، انقلاب کی علامت سمجھا جاتا ہے. گلے لالا ہر پھول ایک خاص علامت سمجھا جاتا ہے، خاص چیز کی علامت ہوتا ہے. گلاب کا پھول ایک چیز کی علامت ہے، چمیلی کا پھول ایک چیز کی علامت ہے، مثلا دوسرے پھول جو مختلف ہے ہر ایک خاص شے کی علامت ہے. گلے لالا جیسے نرگس ہے، خاص گلے نرگس ہے، کوئی خاص چیز کی علامت ہے. گلے لالا انقلاب، قیام، خون اور لہو کی علامت ہے، شہادت کی علامت ہے. اقبال کون ہے؟ اقبال ہوا کہ جس کے تفکر سے، جس کے افکار سے مجاہد بنتے ہیں، جو ان کی غیرت دینی کو اور بڑھاتا ہے، جو گلے لالا کی سرخی کو اور تیز تر کر دیتا ہے، جو امت کے خون کو اور گرماتا ہے اور اس کو تڑپاتا ہے. ابلیس کا فرمان ہے اپنے سیاسی فرزندوں کو کہ اگر امت مسلمہ کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہو تو خیال رکھنا کہ وہ لوگ جو گلے لالا کی سرخی کو بڑھاتے ہیں، تیز تر کرتے ہیں، اور جو اس کو احساس حیرت میں لاتے ہیں، کیونکہ حیرت کے بعد انسان سرخ ہوتا ہے، گلے لالا کی سرخی کو اور بڑھاتے ہیں، اس کے اندر اور مزید غیرت دینی پیدا کرتے ہیں، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. یعنی اگر ایک دکا کسی امت کے اندر کوئی اٹھتا ہے غیور، اس کو گولی کا نشانہ بنا دو، اس کو اس گلزار سے، اس گلستان سے چلتا کر دو. اگر شہید حسینی پاکستان کی، امام امینی اپنے پیغام میں پاکستانیوں کے نام یہ جملہ لکھا ہوا ہوگا کہ حتما یقیناً پاکستانی قوم جانتی ہے کہ کیوں پاکستان میں شہید حسینی اور عراق میں شہید صدر اور لبنان میں راغب حان اور شہید قریب اور ایران کے اندر شہید بوتانی اور بہشتی اور اس قسم کے اور بہت سارے شہدا کیوں ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا؟ یہ تو کسی فرقے کی توہین نہیں کرتے تھے، یہ تو کسی مقدسی کو مقدسات کی بے حرمتی نہیں کرتے تھے، یہ تو اتحاد بین المسلمین کے سب سے بڑے تائید تھے، کیوں ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا کہ ان کے نفس سے گولے لالا کی آگ تیز تر ہوتی تھی، شہید صدر کے نفس سے ایران میں گلے لالا پنپتا تھا اور اس کی سرخی تیز ہوتی تھی جس کو وہ نہیں برداشت کر سکتے، شہید حسینی کے نفس سے پاکستان میں گلے لالا پنپتا تھا اور اس کی سرخی تیز تر ہوتی تھی، لہذا اس کو نہیں ہونا چاہیے. شہید متحری نے گلے لالا تیار کیے، شہدا تیار کیے، آج قبرستانوں میں لیٹے ہوئے یہ شہدا اکثر تو جا کر دیکھنے یہ وہ تھے کہ جو شہید متحری کے افکار پڑھتے تھے، پھر ان سے رہا نہیں جاتا تھا، محاذ سے ادھر ادھر رکتے نہیں تھے، پھر کیوں نہیں رکتے تھے؟ اس لیے کہ ایک غزل سرا نے ایسی غزل ان کو سنائی جو لوری نہیں تھی کہ جاگے ہوئے کو سلا دے، بلکہ سوئے ہوئے کو جگانے والا نغمہ تھا. اس ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. اگر عراقی قوم کی بھی ہمت پہلے باقر حکیم کو شہید کر دو. اگر پاکستانی کو ان کی بے حرمتی کرنی ہے پہلے عارف حسین کو شہید کر دو. اگر ایرانیوں کی بے حرمتی کرنی ہے پہلے غیوروں کو شہید کر دو. ان غزل سراؤں کو چمن سے نکال دو کہ جن کے نغموں سے گل لالا کی آگ تیز تر ہو جاتی. عزت محبت کی قائم ایک ایس حجاب محمل سے محمل جو گیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلا بھی گئی. یہ وہ محمل تھا جو توڑ دیا گیا. عرب کا محمل ایک طرح سے توڑ دیا گیا, عجم کا محمل ایک طرح سے توڑ دیا گیا, امت مسلمہ کا محمل ایک طرح سے ویران کر دیا گیا. آج دین اور ناتعلق مسلمان, دین اور بے سرکار مسلمان, اسلام جس سے مسلمان کا کوئی تعلق نہیں اور اسلام کے نام پر ایسی چیز تھما دی گئی کہ تم اس کھلونے کو بجاتے رہو, تم یہ چھلنا چھٹکاتے رہو. یہ خوش ہے کہ میرے ہاتھ میں اسلام ہے. محمد تو کب کا ڈھونڈ کے لے چکے. اس لیے وہاں میں نے فرمانا تھا کہ اسلام گم شدہ راستہ, اسلام کھو چکا ہے تمہارے ہاتھ سے. پیدا یا شونی جو پہلے اسلام کو ڈھونڈو. اسلام کیا ہے؟ وہ اسلام جس کے اندر روح محمد موجود ہو, وہ اسلام جس کے اندر حسین علی موجود ہو, وہ اسلام جس کے اندر کربلا موجود ہو, وہ اسلام جس کے اندر غیرت دینی موجود ہو. اس اسلام کو ڈھونڈو جا کر, اس کو تلاش کر کے لو. وہ اسلام حرمت دے گا. جب تک امت کی حرمت نہ ہو اس وقت تک اسلام کو حرمت نہیں ملتی, مگر اسلام کو حرمت نہیں ملتی. حرمت دلانے کے لیے میں پھر ایک اور مصرع پیش کر رہا ہوں کہ خدمت میں ایک بات نہیں. ان مطالب کو آیات و روایات سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے. ان روایات ان مطالب کو امام خمینی کے افکار سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے. ان روایات کے بہت منابع ہیں ان مطالب کے, لیکن میں امن اقبال کے کلام سے آپ کو عرض کر رہا ہوں. کیوں کہ بعض اوقات ہمیں بعض چیزوں میں لگتا ہے کہ ایرانیت آ گئی ہے. جی ایران کی بات کر رہے ہیں, نہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, میں یہاں کے ایک ذہن کی بات کر رہا ہوں, میں یہاں کے ایک شاعر کی بات کر رہا ہوں, میں یہاں کے ایک ترجمان کی بات کر رہا ہوں, میں یہاں کے ایک غزل سنا کی غزل پیش کر رہا ہوں. اس نے تو یہ خود ایران کا جہن نہیں تھا, یہ تو خود نے ایران کیا بھی نہیں تھا, یہ تو وہ تھا جس نے ایرانیوں کو پیغام بھیجا. ہم چلانے سوزم ڈر ہے عوام شما, اے جوان نامے عجم جان من و جان شما. یہاں بیٹھ کر ہندوستان میں ایرانی جوانوں کو غیرت کا پیغام دیتا ہے, اے جوان نامے عجم ہم جو لالے سوزم در ہے آبان شما. کہا کہ مجھے دیکھو میں گل لالا ہوں, تمہاری گلیوں میں آ کر میں اس لیے آیا ہوں. اپنا کلام فارسی میں اس لیے منتقل کیا ہے کہ ایرانی جوانوں کو غیرت دینی لگا. اور اسی وقت عجیب اقبال کا خدا نے کیا اس کو دید عطا کی, کس دید سے دیکھا؟ اسی اپنے شعر نے, اے جوان درد عجم جان مانو جان شما, ہم جو لالے سوزم در ہے آبان شما. اسی نے آخری مصرع آگے بڑا خوبصورت بیان کیا اس شخص کو. بعض ایسے ہیں اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, اپنے آپ کو امامیہ کہتے ہیں, اپنے آپ کو مکتب اہل بیت سے منسلک سمجھتے ہیں. خمینی آ کر انقلاب برپا کر کے اور حکومت اسلامی و ولایت کا پرچم گاڑ کے اور مٹی کے نیچے جا کے سو بھی گیا, اس کو بھی تب خمینی نظر نہیں آیا, اس شیعہ کو بھی تب خمینی نظر نہیں آیا. اور یہ دیکھو یہ دائیں منڈا سنی ہندوستان میں پیدا ہوا, ابھی خمینی نے انقلاب شروع بھی نہیں کیا تھا, اس وقت جوانوں کو کہہ رہا ہے مجید غلام المسلم، یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا مرد آ رہا ہے جو ایرانی جوانوں کے پاؤں سے زنجیر کاٹ کے پہن دے گا، میرسد مردی کہ زنجیر غلام المسلم کہاں دیکھا ہے پال تم نے، کہاں سے آ رہا ہے وہ، کہاں دیدہ ہم مانگی ہرا از روزن دیوار زندان شما، جس زندان میں تم قیدی ہو اس زندان کی دیوار کے سوراخ سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرد آ رہا ہے جو تمہیں زندانوں سے نکال کر آزاد کر دے گا۔
تعلیم اس کو چاہیے
لیے مر کے جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجے قومی سے ہو خطر، باطل کے فان و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ سرا میں ڈوب گیا دوش کا قبر۔ تو آپ کو کہتے ہیں آپ کو ٹیکنالوجی نہیں چاہیے، آپ کو یہ نہیں چاہیے، آپ کو فلاں نہیں چاہیے، کوئی مسلمان ملک نہیں بنا سکتا۔ اقبال اس وقت ایک صدی پہلے کہ یورپ جو آپ کو پابندیاں لگائے ہوئے ہیں خود قبر سے لے کر سات لاکھ کشتی میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی ضرورت نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، یہ شیخ کلیسا نواز، یہ مسیح مسلک جس نے اسلام میں آنا شروع کر دیا، مسیحیت کی ترویج جو اسلام نے کہا ہے، مسیحیت کی ترویج اسلام نے، یعنی اگر کوئی تمہارے گال ایک گال میں تھپڑ مار رہے تو دوسرا خود آگے کر، یہ کلیسا نوازی ہے۔ جو مسلمان کو یہ درس دیتا ہوں کلیسا نوازی کا، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے یورپ، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، اگر یہاں دہشت گردی ہے تو وہ بھی دہشت گردی ہے، اگر ان پر حملہ ہو تو دہشت گردی ہے، اگر وہ حملہ کرے تو دہشت گردی نہیں ہے۔ وہ عراق کو خون میں نہلا دیں یہ ڈیموکریسی ہے، اور ان کا ایک سپاہی مار دیں تو یہ دہشت گردی ہے، فلسطینی پوری قوم ذبح ہو جائے یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ اپنا حق ہے، اور فلسطینی اگر ایک طرح کام کر لیں تو یہ دہشت گردی ہے، یہ اقبال ہے اقبال۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، میرا سوال ہے اس شیخ کلیسا نواز سے جو کلیسائی فکر اسلام میں لے کر آ گیا اور مسلمان امت کے اندر بھی وہ روح بھر رہا ہے جو مغرب کے مسیحیوں کے اندر باندھی، مشرق میں جنگ شان ہے تو مغرب میں بھی ہے شان، اگر ادھر جنگ غلط ہے تو ادھر بھی غلط ہے، حق سے اگر غلط ہے تو زیبا رکھا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، اسلام کا محاسبہ کرو مغرب سے درگزر کرو، وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، چونکہ پاور ان کے پاس ہے، چونکہ طاقت ان کے پاس ہے، اسلام کا محاسبہ کرو یورپ سے درگزر کرو، یہ بہت چکنی ہے، یہ کلیسا نوازی بہت چکنی ہے، یہ دین بہت چکنی ہے کہ اگر تم تمہارے دائیں گا پہ تھپڑ مار کے بایاں کو آگے رکھو، اگر تمہارے مکہ و مدینہ پہ قبضہ ہے بجائے اس کے کہ مکہ و مدینہ آزاد کرو اور نجف کو کربلا بھی دے دیں، یہ بہت چکنی ہے، بجائے اس کے کہ ان گستاخوں سے یہ حرم آزاد کراتے اور باقی تعمیر کراتے سامنا بھی اڑوا گئے، کس وجہ سے؟ کلیسا نوازی کی وجہ سے، تمکر کلیسائی کی وجہ سے، جب تک یہ تمکر موجود ہے کوئی حرمت محفوظ نہیں، یہ حرمتیں جو ایک ایک کر کے توڑی گئی اور حرمتیں ٹوٹ گئی ہیں، اور آج آپ وہ فہرست میری مکمل ہی مزید آج کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں، لیکن ذرا وقت اپنے اختتام کے قریب ہے، اور وہ حرمتیں جو ابھی ٹوٹنا شروع ہوئی ہیں اور یہ حرمتیں بہت دور تک جا پہنچیں گی، پھر آپ دیکھ لینا خود اندازہ کر لینا کہ کون سی حرمت شکنی زیادہ خطرناک اور زیادہ تباہ کون ہے، کہ خدا وقت تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے کہ یہ حرمت شکنیاں جاری رہیں تمام مسلمانوں کو اور ہم سب کو غیرت دینی عطا فرمائیں۔
مقررہ وقت میں اتنی استطاعت موجود نہیں کہ ہم اس قدر دل فریب اور یکزائی پیغام کو جو حجت الاسلام اور مسلم یہ نعرہ سید جواد نقوی کی گوشے زبانی ہم سماعت فرما رہے تھے، مزید آگے بڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی اس سیمینار کے تیسرے روز کا اختتام ہوتا ہے، میرے برادر فضل عباس سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر آ کر دعائے سلام کی امام زمانہ سے اس پروگرام کا باقاعدہ اختتام کریں، ہم تمام افراد سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کر دعائے امام زمانہ میں شرکت کریں۔